الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس وقت جو ہم لوگ اس مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اس کا مقصود اپنی اصلاح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری اصلاح فرما دے، اور بزرگوں سے یہ سنا ہے اور وہ حقیقت بھی ہے کہ سارے دین کا خلاصہ، شریعت اور طریقت کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے کا اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط مستحکم ہو جائے، اور اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا دیکھ رہا ہے. وہ جو حدیث میں فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، یعنی یہ دھیان دل میں بیٹھ جائے کہ جیسے میں یا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، یا کم از کم یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ ہے، یہ بات حاصل ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرما دے تو بس سمجھو کہ کام ہو گیا. جب یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ گویا آنکھوں کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کا تصور، اللہ تعالیٰ کا دھیان، اللہ تعالیٰ کا ذکر قلب و دماغ کے اوپر چھا جائے، تو پھر بندے کا ہر قدم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے مطابق ہی اٹھتا ہے. یہی تصور ہے جو انسان کو گناہوں سے باز رکھتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے. گناہ کیوں ہوتا ہے؟ گناہ اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہیں اس لیے گناہ کرے. فرض کرو مثال کے طور پر بد نظری کا گناہ ہے جو چاروں طرف اللہ بچائے پھیلا ہوا ہے، نگاہ کو کسی نامحرم کے اوپر لذت لینے کے لیے استعمال کرنا، یہ بد نظری کا ہے، یہ گناہ ہے. حدیث میں فرمایا کہ العینان تزنیان وزناہما النظر, آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا ہے دیکھنا. اللہ تعالیٰ کا خود رکھے. تو یہ بدنظری کا گناہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلائے ہوئے ہیں. اس وقت جب اپنی نظر کو غلط استعمال کر رہا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان اس کے دل میں نہیں ہے. یہ فکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ فکر نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہوں. اگر یہ فکر ہوتی تو یہ گناہ کس پر آمادہ نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے. اب یہ سمجھ لو تو فرض کرو ایک شخص ہے, اس کو دل میں بہت تقاضا ہو رہا ہے کہ میں یہ گناہ کروں, تقاضا شدید ہو رہا ہے, دل مچل رہا ہے اس گناہ کو کرنے کے لیے, لیکن اس کو پتہ چل جائے کہ میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے, پتہ چل جائے کہ میرا باپ دیکھ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں, کرے گا؟ ایسی صورت میں جب کہ اس کو پتا ہو کہ میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے تو کبھی بھی نہیں کرے گا. کتنا ہی تقاضا ہو رہا ہو, کتنی دل میں چل رہا ہو, کتنی کیفیت سخت دعائیے کی ہو, لیکن جب یہ پتا ہے کہ میرا باپ دیکھ رہا ہے تو کبھی بھی یہ حرکت نہیں کرے گا. اپنے خواہش کو دبا لے گا, اپنے ارادے کو بدل لے گا, دل جو مچل رہا ہے اس کو کچل دے گا, لیکن کرے گا نہیں. یہ سمجھو کہ باپ نہیں بھائی دیکھ رہا ہے, چھوٹا بھائی دیکھ رہا ہے, بڑا بھائی دیکھ رہا ہے, بہن دیکھ رہی ہے, اولاد دیکھ رہی ہے, یا میرا کوئی دوست جو مجھے نیک سمجھتا ہے وہ دیکھ رہا ہے. تو آدمی اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا. لیکن عجیب بات ہے کہ ان سب کے خوف سے تو آدمی رک جاتا ہے ان گناہوں سے, لیکن اللہ جل جلالہ جس کے بارے میں یہ پتا ہے کہ ان اللہ بصیر بالعباد, اللہ تبارک و تعالی بندوں کو اچھی طرح دیکھنے والا ہے, تو اس کے خیال اس کے دھیان سے دل خالی ہوتا ہے, اس واسطے گناہ مبتلا ہوتا ہے. تو ہم لوگ اللہ بچائے جو گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے ذکر, اللہ کی یاد, اللہ تعالی کے دھیان سے غفلت کی بنا پر ہوتے ہیں. تو اگر یہ تعلق اللہ تعالیٰ ہم سب کا مضبوط کر دے, اتنا مضبوط ہو جائے, اتنا مضبوط ہو جائے سے اللہ تعالیٰ کو دے. گناہ سرزد نہیں ہوتا ایسے آدمی سے, کیونکہ تعلق مضبوط ہو گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے, تو گناہ ہوتا ہی نہیں. اور اگر ہو جائے تقاضائے بشری سے کسی وقت پھسل گیا, کسی وقت شیطان کا غلبہ ہو گیا, نفس کا غلبہ ہو گیا اور اس کے نتیجے میں پھسل گیا, تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے, استغفار کی توفیق ہو جاتی ہے, توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے. حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا حال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اول تو یہ دھیان رکھا ہوا تھا دل و دماغ پر, اس واسطے گناہ ہوتے نہیں تھے, لیکن اگر کبھی کسی سے ہو گیا بتقاضائے بشری ہو گیا تو اتنا نازم, اتنا دامت, اتنی شرمساری, اتنی آہو بکا, اتنا گریہ ازاری, اللہ تعالیٰ کے حضور ندامت کا اظہار اتنا زیادہ صرف توبہ قبول ہو جاتی، نہ صرف توبہ قبول ہو جاتی، درجہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ وہ آپ نے سنا ہوگا، ایک خاتون ہیں، تین قبیلہ غامد کی خاتون تھی، غامدیہ کہلاتی ہیں، ان سے غلطی ہو گئی تھی، ان سے گناہ سردر ہو گیا تھا، انہوں نے خود آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہا کہ مجھے مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے میرے اوپر شرعی سزا جاری کی جائے، حد جاری کی جائے، رجم کی، وہ سزا جس میں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ پتہ تھا کہ یہ ہوگا میرے ساتھ، لیکن خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور کہا کہ طاہر نہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے، میں مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حالت حمل میں ہے، تو فرمایا کہ اس حالت میں ہم تمہارے اوپر سزا جاری نہیں کر سکتے، جاؤ جہاں تک کہ تمہارے یہاں بچہ پیدا ہو، بچہ کو دودھ پلاؤ، جب وہ اس قابل ہو جائے کہ خود کھانے لگے، تمہارے دودھ کی حاجت اس کو باقی نہ رہے، تب لے تب آنا ہمارے، پھر جاری کریں گے۔ تو نہ کوئی رجسٹر میں نام پتہ درج کیا گیا، نہ کوئی ایف آئی آر کٹی، نہ کوئی ضمانت طلب کی گئی کہ تم ضرور آؤ گی، خاتون چلی جاتی ہیں، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہیں، دو سال تک دودھ پلانے کے بعد اس حالت میں لے کر آتی ہیں کہ بچے کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ بچہ اب میرے دودھ کا محتاج نہیں رہا، اب روٹی کھانے لگا ہے، یہ لے کر آتی ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں اب میرے کو سزا جاری کی۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اول تو ایک وقت وقتی طور پر انسان کو گناہ کی ندامت ہوتی ہے، اس وقت تو آدمی کے اندر جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، لیکن تھوڑے دیر کے بعد وہ جذبہ مٹنے لگتا ہے، پھر بچہ پیدا ہو گیا، بچے کی کشش انسان کو روکتی ہے کہ میں اپنے لیے نہیں سہی، اپنے بچے کے لیے زندہ رہوں، بچے کی محبت، اس کی کشش، اس کی دلکشی، اس کی ادائیں آدمی کو اپنی طرف بھیجتی ہیں۔ مگر یہ خاتون ہے کہ استقامت کا پہاڑ بن کر، سارے تائیوں کو بھلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتی ہے، آپ ان کو سزا جاری فرماتے ہیں اور سزا جاری ہو کر وہ اللہ کے لیے اپنی جان دے دیتی ہے۔ جب نماز جنازہ پڑھنے کا وقت آتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ تو ایک ایسی خاتون تھی جس سے ایسا گناہ ہو گیا تھا، برا کام ہو گیا تھا، آپ اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ تو جواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر، بے شک اس سے گناہ ہو گیا تھا، لیکن اس نے توبہ بھی ایسی کی ہے کہ اگر اس توبہ کا دسواں حصہ بھی اہل مدینہ کو مل جائے، سارے اہل مدینہ کی مغفرت ہو جائے۔ ایک عورت کے اس توبہ کا کتنا بڑا مقام، توبہ سے کہاں پہنچتا ہے بندہ، کس جگہ اس مقام پر پہنچتا ہے؟ ایک توبہ کے دسواں حصہ بھی اہل مدینہ کو مل جائے تو مغفرت سب کی ہو جائے۔ تو اس لیے صاحب کرام رضی اللہ عنہم سے اول تو ہوتا نہیں تھا، اگر ہوا تو توبہ، ندامت، استغفار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی، اس کے نتیجے میں ان کے درجے کہیں سے کہیں بلند ہو جاتے تھے۔ وہ گناہ جو ہے سبب بن جاتا تھا ترقی کے درجات، اور درجات میں ترقی ہوتی تھی۔ وہ اس وجہ سے کہ تعلق مع اللہ یا تو گناہ ہونے نہیں دیتا، یا ہونے دیتا یا ہو جاتا ہے تو پھر توبہ استغفار کی طرف انسان کی توجہ مرکوز ہو جاتی ہے، تو اس سے درجات اس کے بلند ہوتے ہیں۔ عرض کر رہا تھا کہ سارے شریعت اور طریقت کی بنیاد ہے تعلق مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے ہوئے، اور اس تعلق کو مضبوط کرنے ہی کے سارے طریقے ہیں جو حضرات صوفیاء کرام نے، بزرگان دین نے اولیاء کرام نے بتائے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کیا جائے. پہلے زمانے میں اس کے لیے بڑے بڑے مجاہدے ہوتے تھے, بڑی بڑی ریاضتیں ہوتی تھیں, چلے کھینچے جاتے تھے, لوگ سفر کر کے جاتے تھے, خانقاہوں میں رہتے تھے, بزرگوں کی صحبت اٹھاتے تھے, دن رات اپنے لگاتے تھے, تب جا کر یہ دولت کہیں نصیب ہوتی. اب آخری دور میں ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ ارے میاں اب کہاں جاؤ گے, کسی میں ہے ہمت کہ اس طرح جا کے کسی خانقاہ میں جا پڑے اور مجاہدے کرے اور ریاضتیں کرے اور چلے کھینچے, زندگی مشینی ہو گئی, صبح سے لے کے شام تک آدمی ایک مشین کے پرزے کی طرح کام کرتا رہتا ہے, وہاں سے اپنے آپ کو نکالنا, تھوڑی دیر کے لیے نکالنا بھی مشکل ہے, چاہے کہ بہت زیادہ وقت لگائے, تو کہاں سے وقت کا, نہ وہ وقت ہے نہ وہ محنت ہے نہ وہ جذبہ ہے جو پہلے ہوا کرتا. تو ہمارے حضرت والا رب العالمین فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جب ہم جیسے کمزوروں کا زمانہ آ گیا, جن کی ہمتیں بھی کمزور, طاقتیں بھی کمزور, جذبے بھی کمزور, ارادے بھی کمزور, کمزوری کمزور ہے, تو کیا ان کے لیے کوئی راستہ نہیں؟ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, وہ اس دور کے مجدد تھے, اس لیے انہوں نے ہم جیسے لوگوں کی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے بھی طریقے بتا دیے کہ جو ان چلہ کشیوں کے بغیر اور ان ریاضتوں اور مجاہدات کے بغیر بھی فی الجملہ وہ مقصد حاصل ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے. وہ کچھ طریقے ہیں جن کے اوپر عمل کر لو, کرتے رہو, مشق کرتے رہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس منزل تک پہنچا دے گا. ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے جو آج عرض کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ دیکھو بھائی یہ دنیا ایسی ہے کہ اس میں ہر انسان کو کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش ہے, ہر وقت کسی کو کوئی پریشانی ہے, کسی کو کوئی پریشانی ہے, کسی کو کوئی تکلیف ہے, کسی کو کوئی غم ہے, کچھ نہ کچھ مسئلہ ہر ایک کو درپیش ہے. کوئی آدمی بے روزگار ہے, اسے یہ فکر ہے میرے روزگار کیسے ملے, کسی آدمی کو روزگار حاصل ہے مگر تنخواہ کم ہے, اس کی فکر لگی ہوئی ہے میری تنخواہ بڑھ جائے, کسی آدمی نے دکان کھولی ہوئی ہے تجارت کرتا ہے, تجارت میں فکر لگی ہوئی ہے کہ اس تجارت میں گھاٹا نہ ہو نفع ہو, کسی کو کوئی بیماری لگ گئی ہے اس بیماری کی فکر میں ہے کہ اللہ کے کسی طرح یہ بیماری دور ہو جائے, کسی کو اپنے لیے اپنے اولاد کے لیے رشتوں کی تلاش ہے اس میں لگا ہوا ہے, بیٹیاں گھر میں جوان بیٹھی ہیں ان کی شادی ہو جائے, اولاد جوان ہے اس کی شادی ہو جائے, کسی کی شادی ہو گئی ہے تو وہ اولاد کی فکر میں ہے کہ اولاد ہو جائے, کسی کو شادی ہو گئی ہے لیکن گھر میں نبھاؤ اچھی طرح نہیں ہو رہا اس کی فکر لگی ہوئی. غرض دنیا ہے یہ, اور اس دنیا کے اندر ہر شخص کو کوئی نہ کوئی فکر لاحق ہے, طالب علم ہے اس کو فکر لگی ہوئی ہے میرے امتحان ہونے والا ہے پاس ہو جاؤں سند مل جائے یہاں سے کامیاب ہو کے نکلوں وغیرہ وغیرہ. غرض ہر انسان کو ہر وقت کوئی نہ کوئی حاجت درپیش ہے اور کوئی نہ کوئی فکر لگی ہوئی ہے, یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, فلاں چیز حاصل ہو جائے فلاں چیز حاصل ہو جائے, اس غم میں آدمی ہر ایک لگا ہوا ہے. اگرچہ اللہ جل جلالہ کی نعمتیں ہر آن ہر لمحے ہر بندے پر جتنی زیادہ برس رہی ہیں بارش کی طرح کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا. لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ وہ ساری نعمتیں تو بلا بیٹھتا ہے اور ایک فکر جو لگی ہوئی ہے اس کی طرف دھیان اپنا لگائے رکھتا ہے کہ یہ فکر یہ ہو جائے, یہ فکر لگی ہوئی, یہ پریشانی ہے, یہ دور ہو جائے. سارے نعمتوں کو بلا کے اس کی طرف دھیان لگائے رکھتا ہے. لیکن ہے ہر انسان کسی نہ کسی فکر میں, اور یہ فکر یاد رکھو ساری زندگی اس سے نجات نہیں ملنی. کسی کو کم, کسی کو زیادہ, کسی کو چھوٹی, کسی کو بڑی, کوئی نہ کوئی تکلیف, کوئی نہ کوئی غم, کوئی نہ کوئی صدمہ, کوئی نہ کوئی پریشانی, کوئی نہ کوئی فکر لاحق رہے گی مرتے دم تک. غالب نے کہا اور بالکل صحیح کہا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی ان سے نجات پائے کیوں؟ تو جب تک سانس چل رہا ہے, آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, اس وقت تک کوئی نہ کوئی تو فکر لگی رہے گی, غم ہو یا فکر ہو لگی رہے گی. اب اس سے نہ کوئی کافر مستثنا ہے, نہ کوئی مسلمان مستثنا ہے, نہ کوئی بڑے سے بڑا ولی, نہ کوئی بڑے سے بڑا نبی, نہ کوئی بڑے سے بڑا اللہ والا, نہ کوئی بڑے سے بڑا عالم, نہ بڑے سے بڑا سرمایہ دار. ہر شخص کو کچھ نہ کچھ مسئلہ درپیش ہے, اس سے کسی کو مقر نہیں اور رہ ہوگا بھی نہیں سکتا. لیکن فرق یہ ہے, جو ایک وہ شخص ہے کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے, اور ایک وہ شخص ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دونوں کے طرز عمل میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. جس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں تو وہ ساری اپنی, ایک تو اس کو صدمہ بے انتہا, میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا, میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا, میں ہی رہ گیا تھا اس غم کے لیے, اس پریشانی کے لیے. یہ خیالات اس کے دل و دماغ پر گھومتے رہتے ہیں, میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے یہ سب. اور دوسرے یہ کہ اس تکلیف کو زائل کرنے کے لیے یا اس فکر کا علاج کرنے کے لیے اس کی ساری دوڑ دھوپ ظاہری اسباب و وسائل تک محدود رہتی ہے. بس اگر بیمار ہے, بیماری کا غم ہے, تو بس دوا دارو, ڈاکٹر, ہسپتال کسی کے حد تک لگا ہوا ہے, اس سے آگے نہیں چلتا. اگر بے روزگاری ہے تو بس جوتیاں تو تک کھاتا پھرتا ہے ادھر سے ادھر روزگار کی تلاش میں, بس اسی حد تک محدود رہتا ہے. پیسے کی کمی ہے تو پیسہ بٹورنے کی فکر تو جو کچھ ہے وہ کرتا رہتا ہے, اس سے آگے کچھ نہیں. بندے کا جو اللہ کا بندہ ہے, جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے, جس نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنایا ہوا ہے, نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرف متوجہ فرمایا کہ ارے اللہ کے بندے, یہ سارے اسباب جن کی طرف تو پھر رہا ہے, یہ سارے اسباب کسی مسبب کے ہاتھ میں ہیں, کسی اور کے ہاتھ میں. لہذا اسباب کو بے شک اختیار کر, لیکن بھروسہ اس اسباب پر نہیں, اسباب کے پیدا کرنے والے پر کر, اور اس سے مانگ, اس سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے, اس سے مانگ, اس کی طرف توجہ کر, اس کی طرف دھیان کر, اس سے اپنی حاجتیں اس کے سامنے پیش کر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے, اور یہی ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سارے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے, اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے ہی سورہ فاتحہ میں لگے نے سکھا دیا کہ جو بھی تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے تو یہ کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی اللہ کا نابود الجمال ہے، اللہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ سے مشیت سے ہو رہا ہے، آپ کی قدرت سے ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہوگا وہ آپ ہی کی قدرت و مشیت سے ہوگا، لہذا ہماری ہم مدد آپ سے مانگتے ہیں، دوا بے شک کر رہے ہیں لیکن اس یقین کے ساتھ کر رہے ہیں کہ دوا میں کچھ نہیں رکھا جب تک کہ آپ کی طرف سے اس میں شفا نہ ڈال دی جائے، لہذا دوا بے شک کر رہے ہیں لیکن دعا آپ سے کرتے ہیں یا اللہ کی رحمت سے اس دوا کو ہمارے لیے شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ یہ فرق ہے مومن میں اور کافر، وہ دوا کھائے گا بس دوا کھا کے بھروسہ دوا کے اوپر ہے کہ دوا اندر جائے گی، یہ مجھے صحت بخشے گی، یہ مجھے شفا دے گی، اس پر بھروسہ ہے، لیکن ایک مومن کا بھروسہ دوا پر نہیں، وہ دوا استعمال ضرور کرتا ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کو استعمال کرنے کا حکم دیا، لیکن اس پر بھروسہ نہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، اے اللہ آپ اس میں تاثیر پیدا فرما دیجیے۔ کتنی مثالیں ہیں کہ وہی بیماری ہے، وہی ڈاکٹر ہے، وہی دوا ہے، ایک کو فائدہ پہنچا گئی دوسرے کو فائدہ نہیں ہوتا، حالانکہ کوئی فرق نہیں، لیکن وہ بھی دوا یہ بھی دوا، وہ بھی اسی بیماری میں یہ بھی اسی بیماری میں، لیکن ایک کو فائدہ پہنچ رہا ہے دوسرے کو نہیں پہنچ، روز آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن سبق نہیں لیتے۔ اللہ تبارک اصل میں مسبب سبب کو پیدا کرنے والا، سبب میں تاثیر پیدا کرنے والا، جب تک اس کی طرف دھیان نہیں ہوگا اس وقت تک یہ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی فکر ہو، کوئی بھی حاجت ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے اور مانگتے رہنے کی عادت ڈالو، اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ اب یہاں ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ جو میں بات کہہ رہا تھا کہ جو کافر ہوتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے اوپر معاذ اللہ ایمان ہی نہیں، یا بالکل ہی غافل ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کا تو یہ کام ہوتا ہے کہ اس کو کبھی اللہ میاں کا دھیان آتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اس کو تو اللہ تعالیٰ کا دھیان آتا ہی نہیں، وہ تو بس اسباب کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ لیکن بہت سے مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، یہ ایمان بھی ہے کہ ان اسباب میں کچھ نہیں رکھا، جو کچھ اس میں تاثیر پیدا ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، یہ بھی ایمان ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف دعا سے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی اور دوسرے کام دھندوں میں لگے رہتے ہیں لیکن دعا کی توفیق نہیں۔ ایک آج کل خاص طور پر بہت زیادہ اس کا رواج ہے اور لوگ بکثرت اس میں منہمک رہتے ہیں کہ بھائی جب کوئی مسئلہ پیش آیا تو اس کے لیے تعویذ گنڈے کی فکر، بھائی اس کا کوئی تعویذ مل جائے، اس کا کوئی گنڈا مل جائے، کوئی وظیفہ پتہ چل جائے، کوئی عملیات ایسے حاصل ہو جائیں، اس کی طرف اس کی فکر میں رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ دن رات ہمارے پاس ٹیلی فون اور خط اور کیا کچھ آتے رہتے ہیں کہ جو فلاں چیز کا وظیفہ بتا دیجیے، فلاں چیز کا وظیفہ بتا دیجیے، فلاں چیز کا کوئی تعویذ بتا دیجیے، اور کچھ دماغ میں یہ بیٹھ گئی ہے بات کہ ہر حاجت کا الگ تعویذ ہوتا ہے اور ہر حاجت کا الگ کوئی وظیفہ ہوتا ہے، کہ جی فلاں مسئلہ ہو گیا کیا پڑھوں میں، یعنی کیا وظیفہ پڑھوں، یہ سوال بہت کثرت سے ہوتا رہتا ہے جن رات، خواتین خاص طور پر، خواتین کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہر چیز کا ایک وظیفہ الگ مقرر ہے، شوہر ناراض ہو گیا تو اس کو کچھ اور ہے، گھر میں کوئی بیماری آ گئی تو اس کو کچھ اور ہے، اور کوئی مقدمہ پیش آ گیا تو وہ کچھ اور ہے، مکان کا کرایہ دار نہیں مل رہا تو بھائی کوئی مکان کا کرایہ دار نہیں مل رہا، کرایہ دار کی تلاش میں ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے کہ کرایہ دار مل جائے، کوئی پتہ نہیں، دنیا بھر کی حاجتوں کے لیے الگ، ہر حاجت کے لیے ایک الگ وظیفہ اور الگ تعویذ इस दिमाग में बैठा हुआ है कि एक मरतबा एक खातून का फोन आया, वो कुछ इसी तरह की बात पूछ रही थी कि 35 का वजीफा बता दें 35 के तावीज। मैंने कहा भाई मुझे तो कुछ आते नहीं, तावीज डंडे नहीं आते, कुछ अमलियात नहीं आते। तो इतना उसको हैरत हुई, आपको तावीज नहीं आता, अमलियात नहीं आते, तो मतलब है कि बिल्कुल उसके बाद तुम ने यहाँ दारुल में भाड़ झोंका है कि 8 साल तक पढ़े और 15 दिनों से पढ़ा रहे हो, और उसका मतलब यह कि तुमने वक्त जाया किया बिल्कुल, और इसमें अगर तावीज नहीं आता, गंदा नहीं आता, अमलियात नहीं आते, तो ये तो फजूल जिंदगी जाया करती है अपनी। इस तरह उसको ताज्जुब और इतना उसको हैरत और इनकार कि ये कैसे हो सकता है कि 8 साल एक बंदा पढ़े मदरसे में और पढ़ाए, उसके बाद उसको कोई तावीज गंदा ना आए। इसलिए कि सारा दीन ईमान जो है वो तावीज गंदों में मुनहसर हो गया, और सारे इल्म का रूहानी इलाज, इसको कहा जाता रूहानी इलाज, हालांकि रूह से कोई ताल्लुक नहीं इसका, रूहानी इलाज जी, इसका रूहानी इलाज, हालांकि रूहानी ऐसी फजूल नाम है, इसका रूह से कोई ताल्लुक ही नहीं। तो गरज यह कि एक मसला यह है कि हर हाजत के लिए एक तावीज गंडा चाहिए, एक वजीफा चाहिए, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो भाई मैं ये नहीं कहता कि नाजायज है काम, जायज तो है, लेकिन ये भी ऐसा ही है जैसे डॉक्टर की दवा खा ली ऐसे तावीज ले ली, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है तकद्दुस के अतबार। ये भी एक सबक, वो भी एक सबक, बल्कि ये जो तावीज वाला सबब है ये कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल नहीं, सुन्नत नहीं, तावीज जो है वो सुन्नत नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समझे ना। सारी जिंदगी में कहीं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी को तावीज लिख के देना कहीं साबित नहीं, पूरी हयात है ये बात, किसी का कोई एक सहाबी ऐसा नहीं मिलेगा जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरख्वास्त करता हूं कि अल्लाह मुझे बीमारी हो गई तावीज दे दो मुझे, समझे, या फला मसला पेश आ गया उसके लिए कोई वजीफा बता दो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभी झाड़ फूंक की है, यानी कोई आयत पढ़कर फूंक दिया, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है, ये सुन्नत के मुताबिक है, जो सुन्नत की दुआएं हैं वो सुन्नत झाड़ फूंक साबित है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन तावीज देना कहीं साबित नहीं, हाँ जायज है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे वो बाद बच्चों के गले में तावीज डाल दिया करते थे कि वो कुछ पढ़ना दुश्वार होगा माँ बाप को, तो तावीज लिख के डाल दिया, वरना जितना मौसर झाड़ है फूंक जबान से पढ़ना उतना तावीज मौसर नहीं होता। तो पहली बात तो यह कि ये सुन्नत सुन्नत के मुताबिक नहीं, दवा सुन्नत है, दवा सुन्नत है, तावीज सुन्नत नहीं, और इसी तरह झाड़ फूंक सुन्नत है, तावीज सुन्नत नहीं। दूसरा यह कि और परेशानियां यह जो लाइफ हो जाती है, बेरोजगार है, रोजगार नहीं मिल रहा कोई, और तकलीफ है, मुकदमा है उसमें कामयाबी वगैरह, इसके लिए कहीं पूरे जखीरे हदीस में कम से कम मेरे इल्म में नहीं है जैसे किसी सहाबी ने पूछा हो कि या रसूलल्लाह मुझे फला मसला दरपेश है, मुझे कोई वजीफा बता दीजिए तो मैं पढ़ा करूं, या मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि जिससे मेरा वो काम हो जाए, मुझे याद नहीं, कम से कम मेरे इल्म में नहीं ऐसी कोई हदीस। इसके बरक्स तुझे इसको ये समझ बैठना कि ये कोई बहुत मुकद्दस तरीका है इलाज का, या ये कोई बहुत मुकद्दस चीज है और उस पर भरोसा कर लेना और दिन रात उसी के चक्कर में लगे रहना और दिन रात उसी को अपना मुताहिब मकसूद बना लेना, ये इसके बजाय एक तरीका है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, वो सुन्नत भी है, सवाब भी है, ज्यादा मुअस्सर भी है, और उससे अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक भी मजबूत होता है। वो है दुआ, दुआ मांगना अल्लाह ताला से, इससे बढ़कर न कोई तदबीर है, न कोई वजीफा है, न कोई तावीज है, न कोई गंडा है, न कोई और रूहानी इलाज है, جتنا یہ دعا ہے کہ فرمایا کہ جب تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے تو دو رکعتیں پڑھو صلات حاجت کی نیت سے، اور نیت صلات حاجت کی نیت سے پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہو جو کچھ کہنا ہے، یا اللہ یہ تکلیفیں دور کر دیجیے، یا اللہ پریشانیاں دور کر دیجیے، یا اللہ فکر لگی ہوئی ہے اس کو اس کا علاج فرما دیجیے، کہو بار براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کیوں بیچ میں واسطے ڈالتے ہو، براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ قائم کرو، براہ راست اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑو اور اس سے اپنی ساری فریاد کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ بتایا، یہ صلات الحاجت حج، کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو دو رکعتیں پڑھ کر دعا کریں. اس میں کچھ الفاظ بھی تلقین فرما دیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر وہ یاد کر لے تو زیادہ اچھا ہے. وہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اللہم انی اسئلک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک ومنجیات امرک والسلامۃ من کل اثم وغنیمۃ من کل بر والفوز بالجنہ ونجاۃ من النار. یہ دعا بھی آپ نے اگر یاد کر لو تو زیادہ اچھا ہے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے، اس میں برکت بھی ہے، اس میں تاثیر بھی ہے جو اور کہیں نہیں ہو سال حاصل ہو سکتی، وہ کر لیں زیادہ بہتر ہے. لیکن جب تک وہ یاد نہ ہو تو ان الفاظ کے کہنے کی بھی کوئی شرط نہیں. دو رکعتیں پڑھو، اپنی اردو میں کہو اللہ تعالیٰ کے سامنے، پشتو میں کہو، سندھی میں کہو، اپنی مادری زبان میں کہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کرو، یا اللہ مجھے یہ فکر ڈر بیٹھا میرے، یا اللہ یہ پریشانی دور فرما دیجئے. تو کیا ہوگا کہ ایک تو یہ تدبیر ہے، اس ایمان کو تقویت دے رہی ہے کہ اسباب میں کچھ نہیں رکھا، جو کچھ تاثیر ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے آئے گی. یہ ایمان سب سے پہلی دولت تو یہ ملی، اس ایمان کی دولت ملی. دوسرے یہ کہ اس دعا کے ذریعے تعلق اللہ تعالی کے ساتھ قائم ہوا، اللہ تعالی کے ساتھ تعلق جڑا. یہ ذکر اللہ، ہر دعا ذکر ہے تو ذکر کا فائدہ حاصل ہوا. تیسرا یہ کہ ہر دعا پر ثواب ملا، ہر دعا پر ثواب ملا، کیونکہ دعا جو مانگی جا رہی ہے وہ کام ہو یا نہ ہو، جس لمحے تم نے دعا کی اللہ تعالی کے سامنے اس لمحے تمہارے لیے وہ عبادت لکھ دی گئی، اس کے اوپر ثواب تو فوراً مل گیا بلا تاخیر. انما الدعاء الدعاء هو العباده، حدیث القران دعا بتاتے ہیں خود عبادت ہے، فوراً ثواب مل گیا اسی لمحے بلا تاخیر. تیسرا فائدہ یہ حاصل ہوا. چوتھا یہ ہوا کہ اس دعا کے نتیجے میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوا، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر کی تعمیل ہوئی، آپ نے جو طریقہ بتایا تھا اس کی تعمیل ہوئی اور اس پر عمل کی توفیق ہوئی. اور جب کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت پر عمل کرتا ہے تو جس لمحے وہ عمل کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے اوپر وارد ہوتی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جب بھی اتباع کرو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس لمحے کرو گے اللہ تعالیٰ کی محبت تمہارے پر وارد ہوگی. یحببکم اللہ، تو جس لیے تم دعا مانگ رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی التجا پیش کر رہے ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتباع سنت میں مانگ رہے ہو، اتباع سنت کے ذریعے مانگ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی تمہارے ساتھ. اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی تو کیا وہ محبت جس کے ساتھ جو تمہارے ساتھ وابستہ ہو رہی ہے تو تمہاری خیرخواہی کے خلاف کوئی کام کر لیں گے؟ اس لیے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر وہ چیز جو مانگ رہے ہو تمہارے حق میں بہتر ہوگی ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اگر تمہارے حق میں بہتر ہوگی ضرور عطا فرمائے، اور اگر بہتر نہیں ہوگی اس سے اچھی چیز عطا فرمائے. تو اس لیے اس میں فائدہ ہی فائدہ، نفع ہی نفع، ثواب در ثواب، ثواب در ثواب، اور تعلق مع اللہ میں اضافہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں. اس میں جتنی دعا کرو گے اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو. اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ عادت اس بات کی ڈالو کہ جب کوئی معمولی سے معمولی حاجت بھی پیش آ جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. دیکھو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بیان فرمائی گئی ہے کان اذا حزبہ امر بادر الى الصلاه. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی پیش آتی یعنی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا جس کی تشویش ہوتی تو لپکتے تھے آپ نماز کی طرف. سارے کام بعد میں, پہلے نماز, بعد آ رہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی پریشانی پیش آئی تو کوئی تعویذ لکھ کے ڈال لیا یا کوئی وظیفہ پڑھ لیا یا کچھ کر لیا, لیکن نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ساری کائنات کے اندر فیصلے کرنے والی ذات تو وہی ہے, اس واسطے اس کی طرف متوجہ ہونا سب سے زیادہ مؤثر تدبیر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. تو یہ عرض کرنا یہ تھا کہ حاجتیں تو انسان کی ہر روز پیش آتے رہتی, چھوٹی بڑی, کبھی چھوٹی کبھی بڑی, کبھی کوئی تکلیف آ گئی تو اس کے انسانے کی فکر ہے, کبھی کوئی اچھائی حاصل کرنی ہے اس کو حاصل کرنے کی فکر ہے. یہ کچھ نہ کچھ مسئلہ انسان کے ساتھ رہتا ہی ہے. تو اس مسئلے کے اندر کیا کرے انسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی عادت ڈالے. موقع مل جائے تو دو رکعتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز حاجت کی پڑھ کر مانگے. اگر اتنی مہلت نہیں ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مانگتا رہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مانگتا رہے کہ اللہ میری حاجت, یا اللہ میری حاجت پوری کر دیجیے, اللہ میرا مسئلہ حل کر دیجیے, اللہ میری فکر دور کر دیجیے, میری تشویش رفع فرما دیجیے, جو بھی حاجت ہو. یہاں تک کہ اگر زبان بھی نہ ہلے دل دل میں مانگتے رہو, دل دل میں مانگتے رہو, یہاں تک کہ ایسے بن جاؤ, ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایسے بن جاؤ کہ ہر وقت تمہارا دل اللہ تعالی سے کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہو, منگتے بن جاؤ اللہ تعالی, اللہ کے منگتے بن جاؤ کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہو دل اللہ تبارک و تعالی سے. اور یہ بارگاہ وہ ہے کہ دنیا میں تو آپ کتنے بڑے سے بڑے سخی کے پاس جاؤ, ایک چیز مانگو دے دے گا, دو مرتبہ مانگو, تین مرتبہ مانگو, چوتھی مرتبہ مانگو, زیادہ تمہیں چکر لگانے شروع کر دیے صبح شام اٹھ کے تو تمہیں کان پکڑ کے باہر نکال دیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ایسی ہے کہ جتنا مانگو گے اتنا ہی وہ راضی ہوگا, اتنا ہی وہ خوش ہوگا, اور نہیں مانگو گے تو ناراض ہوگا. ولم یسأل اللہ یغضب علیہ, جس جو اللہ سے نہ مانگے اس کے اوپر اللہ ناراض ہو جاتا. تو اس واسطے یہ ایک بہترین طریقہ ہے. میں کر رہا تھا کہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ کہاں مجاہدے کرو گے, کہاں ریاضتیں کرو گے پرانے لوگوں جیسی, لیکن ایسے طریقے بتا رہے ہیں کہ جس سے مجاہدوں کا مقصد, ریاضتوں کا مقصد جلدی بآسانی حاصل ہو جائے. ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے جو میں نے آج عرض کیا کہ دعا کی کثرت, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. ہمارے حضرت فرماتے تھے یہاں سے نماز کا وقت آ گیا, یا اللہ نماز خوشو خضوع کے ساتھ پڑھوا دی, مانگو اللہ. نماز کے فارغ ہوئے باہر نکلے, سواری چاہیے, یا اللہ سواری آسانی سے مل جائے. سواری میں بیٹھے, یا اللہ سواری آفیت کے ساتھ پہنچ جائے, یا اللہ منزل پر آفیت کے ساتھ پہنچ جاؤں. راستے میں ٹریفک ہے, یا اللہ اس طرح تک کھول دیجیے میں آسانی سے نکل جائیں یہاں سے. گھر پہنچے, یا اللہ گھر میں داخل ہو رہے ہیں, حسب کو آفیت کے ساتھ راحت کے ساتھ پائے, کوئی پریشانی کی بات نہ دیکھیں. گھر ہر وقت جو مسئلہ بھی سامنے آ رہا ہے چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہی ہو, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو. جب یہ عادت پڑ جائے گی نا, جب یہ عادت پڑ جائے گی, اللہ تعالیٰ ہم سب کی عادت ڈال دے جناب, سے جب یہ عادت پڑ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر وقت کنیکشن لگا ہوا ہے, ہر وقت رشتہ جڑا ہوا ہے, ہر وقت تعلق مضبوط ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا ارحم الراحمين اپنا فضل کرما پر رحمت فرما ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح. اللهم اغفر لنا ما قدمنا و اخرنا و اسررنا و اعلنا. یا ارحم الراحمین اپنا فضل کرما پر رحمت سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما دے. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل و راسخ عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے ہر طرح کے شر فتنے معصیتوں سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر طرح کے منکرات سے ہماری حفاظت فرما. ہر طرح کی معصیتوں سے حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. جو تنگ دست ہے ان کو تنگ دستی کو دور فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہے اپنے رحمت سے ان کی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. کیا اللہ ہمارے ملک میں اپنے فضل و کرم سے امن اور عافیت عطا فرما. یا اللہ امن اور عافیت عطا فرما. یا اللہ اپنے امن اور عافیت عطا فرما. یا اللہ دشمنوں کی سازشوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ دشمنوں کی سازشوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ آپس میں خانہ جنگی کے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جنگی کے فتنے کو دور فرما دے. یا اللہ جو سارے فتنوں کا اصل سبب ہے یا اللہ جو امریکہ اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اس کی سازشوں کو تباہ و برباد فرما دے. یا اللہ اس کو تباہ و برباد فرما دے. یا اللہ تباہ و برباد فرما دے. اللہم خذهم اخذ عزیز مقتدر. اللہم خذهم اخذ عزیز مقتدر. اللہم خذهم عصف عزیز مقتدر. یا اللہ رحمان یا رحیم جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے یا اللہ زمانی اور پر یا تحریری طور پر ان سب کے دلی مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے جن جن لوگوں نے جس جس مراد کے لیے دعا کی درخواست کی ہے اے اللہ اپنے رحمت سے ان سب کے دلی مرادوں کو پورا فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين.